نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. شروع کرتی ہوں سات نام اللہ کے جو مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے, بہت رحم کرنے والا, مسلسل رحم فرمانے والا ہے, بدلے کے دن کا مالک ہے. صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. ہمیں سیدھا راستہ دکھا, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیے, نہ کہ جن پہ غضب کیے گئے اور نہ گمراہوں کا. یہ ہے سورت الفاتحہ جو دن میں 17 بار ہم اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں. کیا ہم نے اس کو ایک بار بھی محسوس کیا؟ پیغام کیا ہے؟ حکم کیا ہے؟ وعدے کیا ہیں؟ عہد کیا باندھتے ہیں رب کے ساتھ؟ ہے نا حیرت کی بات, اتنی بار پڑھنے کے باوجود رب کے ساتھ رابطہ نہیں جڑتا. اس قرآن کو اپنے دل پہ لیتے ہیں لیکن اندر نہیں اتارتے. اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشيا متصديا من خشية الله, اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے کانپنے لگتا, لرزنے لگتا. پھر ہم کیوں نہیں کانپتے؟ ہم کیوں نہیں لرزتے؟ اس لیے کہ اس کو اپنے دل پہ محسوس نہیں کرتے. کتنا جانتے ہیں اس سورت کے بارے میں؟ پھیکی باتیں, پھیکی نمازیں, بے روح ملاقاتیں, تبھی تو نتائج وہ نہیں نکلتے جو نکلنے چاہیے. سورت فاتحہ بندے اور رب کے درمیان ایک گفتگو ہے. اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ہم اپنے رب سے باتیں کرتے ہیں, ترجیحات بدل جائیں گی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
اگر اللہ تعالیٰ کی تعریفوں کو انسان گننا شروع کرے تو گن نہیں سکتا, اس کا احاطہ نہیں کر سکتا, اور کہاں پھر اس کا حق ادا کرنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں ایک بات کی خبر دی ہے, اور وہ کیا؟ کہ وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ اللہ کی خشیت سے کانپ جاتا اور جھکنے لگتا. لیکن جب انسان کے اوپر اس قرآن کو پڑھتے ہیں تو اس کے دل پہ اس طرح اثر کیوں نہیں ہوتا؟ حقیقت میں قرآن کو پڑھنے والا وہی ہے کہ جس کے دل پہ اس کا اثر ہو جائے، ٹوٹ کے ایک اندر سے نیا انسان نکلتا ہے، اپنی انا کی باتیں، اپنی ذات کی بڑائیاں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنی عزت اور ذلت کے مسئلے بنا لینا، یہ سارے بت ٹوٹتے ہیں اور ایک اللہ کی توحید سامنے آتی ہے. اگر ہم پورا قرآن بھی پڑھ لیں لیکن ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی نہیں آتی، خشیت نہیں آتی، تو آپ سمجھیں کہ ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا. یہ ایک بڑی بات ہے کہ جس کو واقعی اگر انسان جب تک خود محسوس نہ کرے تب تک کوئی اس چیز سے، کوئی دوسرا اس کا احساس اس کا نہیں دلا سکتا، اور وہ یہی ہے کہ اس کلام کو پڑھتے وقت تم نے اپنے آپ کو رب سے محسوس کرنا ہے. اگر ہم دیکھیں سورہ فاتحہ پوری کا خلاصہ ایک لفظ ہے، وہ کہے شکر. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اپنے دل کو چیک کیا کریں، کیا اندر کوئی حرکت ہوئی؟ کیا دل میں وہ احساس پیدا ہوا جو کسی کے ہاتھ سے $10-5 کا تحفہ وصول کرتے وقت ہوتا ہے؟ کیا محسوس ہوتا ہے آپ کو جب کوئی تحفہ دیتا ہے؟ عید پہ بہت سارے لوگوں نے آپ کو گفٹس دیے ہوں گے، کیا محسوس ہوا؟ اور خاص طور پہ وہاں سے جہاں سے آپ کو امید نہ ہو، آپ سوچتے ہیں وہ مجھے دیا، وہ تھینک یو، مجھے یاد رکھا، جزاک اللہ خیر، بہت خوشی ہوئی. لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو لیتے ہیں فار گرانٹیڈ. کتنی دفعہ صبح اٹھتے ہی کہتے ہیں الحمدللہ، دعا تو روز پڑھتے ہوں گے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. لیکن کتنی دفعہ شعور سے پڑھی؟ کس کو صبح اٹھتے ہی محسوس ہوتا ہے کہ اللہ شکر ہے میں پھر زندہ ہوں، ایک اور دن، ایک اور موقع، ایک اور چانس. مجھے دل سے لگتا ہے ہر آنے والا دن ہمارے لیے ایک موقع ہے، جو کل نہیں کیا وہ آج کر لو، جو کل گناہ کیا آج اس کی توبہ کر لو، جو کل کی نافرمانی ہے اسے معافی مانگ لو. اور اگر دن پہ دن گزرتے جائیں گزرتے جائیں اور ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے، تو آپ سوچیے کیا ہوگا اس کا نتیجہ؟ کیا واقعی ہم نے پھر اس حق کو ادا کر دیا؟ یہ اپنے آپ کو بیدار کرانا ہے. جب صبح اٹھنا ہے کہ اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری بندگی کا حق ادا کر دوں. اب دیکھیے ہمارا جسم، کتنی فیکٹریاں لگی ہوئی اس کے اندر، کہیں فوڈ پروسیس ہو رہا ہے، کھانا ہم کھا کے میدے کے سپرد کر دیتے ہیں. کبھی کسی کو ضرورت پڑی کہ میدے کو کہے کہ اب چلو جلدی سے گرم کرو، اب کھانا ہضم کرنا. خاموش، ہم تو اتنی غلط تلخ تلخ چیزیں کھا کے اپنے ٹیسٹ کے وجہ سے پریشان ہوتے ہیں اور میدے کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں. وہ جلتا ہے، وہ کڑتا ہے، لیکن وہ اپنا کام کر رہا ہے. کس نے کہا کہ اس کو یہ کام کرو؟ ہمارا دل دھڑک رہا ہے، کس نے اپنے دل کو پمپ کیا؟ صبح اٹھ کے کوئی گیس بھرواتے ہیں اپنے دل میں؟ آپ کچھ بھی نہ کھائیں دل دھڑکتا ہی رہتا، آپ سوتے رہیں گے تو دل دھڑکتا ہی رہے گا. یہ کون کروا رہا ہے ان سے؟ یہ اللہ کی ذات کروا رہی ہے. آپ سوتے میں بھی خواب دیکھتے ہیں، کون کروا رہا ہے آپ کے ذہن سے یہ کام؟ یہ اللہ کی ذات کروا رہی ہے. تو کیا پھر میں اس کا اتنا شکر ادا کرتی ہوں؟ ایک ایک نعمت پہ نگاہیں ڈالتے جائیں، آپ کی نگاہیں جھکتی جائیں گی، جھکتی جائیں گی، اور پھر آپ کے دل سے نکلے گا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. کیونکہ جب تک زندگی میں اللہ کا شکر نہیں آتا نا، بات نہیں بنتی. نہ شکر لوگ کیا جیئیں گے، ان کو تو دنیا مل بھی جائے تو بھی وہ شیطان کو خوش کریں گے، اور نہ ملے تو نہ شکری پھر شیطان کو خوش کرتی ہے. تو اصل میں ایمان والا جو ہوتا ہے وہ اللہ کی نعمتوں کا حق ادا کرتا ہے، اس کا شکر ادا کرتا ہے، اور پھر اسی کے ساتھ وہ آگے بڑھتا جاتا ہے، آگے بڑھتا جاتا ہے. کسی نے کہا کہ تم کس بات کا شکر کرتے ہو، صبح اٹھ کے بھی ملا ہی کیا؟ تو کہا کیوں نہیں، کیا نہیں ملا؟ صبح پہلے زندہ اٹھا اس پہ شکر کیا، پھر بیٹھنے کی کوشش کی تو بستر پہ بیٹھ گیا، کمر دوری ہوئی اس پہ شکر کیا، پھر کھڑے ہو کے پاؤں میں جوتا پہننے کی کوشش کی تو انگلیاں بالکل صحیح حرکت کرتی رہی، پھر قدم چل کے باتھ روم کی طرف گئے تو اس پہ شکر کرتا ہوں. ایک ایک لمحے میں ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. کیا آپ کو نہیں ہوتا کہ آپ بیٹھ کے ایک دم اٹھتے ہیں اور آپ کی کمر کہتے ہیں ہائے میری کمر کھچ گئی، ہائے میرا بازو مڑ گیا، ہائے میری ٹانگ کھچ گئی. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لیٹے لیٹے آپ کی نس پہ نس چڑھ جاتی ہے، چیخیں نکلتی ہیں، ہاتھ نہیں لگتا کسی کا، ایسے لگتا ہے کہ ابھی سانس کھٹ جائے گا. کیا ہے, کون کر رہا ہے, یہ سارے انتظامات کس کے کیے ہیں؟ اس رب کے, اس کی ذات, اور ہم اس کا کتنا حق ادا کرتے ہیں. اپنے اندر چھانکے, اپنے اندر گہرا سانس لیں, کتنا شکر ہے اس کا, کتنی محبت ہے اس کی, کتنا احساس ہے مجھے اس بات کا کہ اس نے مجھے پیدا کیا, جانور بنا دیتا, کالا سیاہ بنا دیتا, ٹانگ ایک چھوٹی ہوتی ایک بڑی ہوتی, بات کرتے تو بھاں بھاں کی آوازیں آتی. آج کیسی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی, سنتے ہیں تو بالکل صحیح سنتے ہیں, ذرا آواز کم تیز ہوتی تو کہتے ہیں آواز صحیح نہیں آ رہی. کیا اس وقت سوچتے ہیں کہ ان کا کیا حال ہے جو بہرے ہیں, جو ڈیف ہے, کوئی چیز نظر نہ آئے تو کہتے ہیں دکھ نہیں رہا, بارش میں گاڑی چلاتے ہیں تو کہتے ہیں آگے دکھتا نہیں, حالانکہ دکھ رہا ہوتا ہے, دھندلا آ جاتا ہے. لیکن وہ لوگ جن کی زندگی میں اندھیرے ہیں, کتنا شکر کریں گے اتنا ہی تھوڑا ہے. الحمدللہ رب العالمین. انسان کو اپنی نعمتوں کی قدر نہیں آتی. میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ کے سامنے ایک روایت رکھوں, بنی اسرائیلی روایت ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا تصدقوا ولا تکذبوا, نہ اس کی تصدیق کرو نہ تکذیب کرو. ایک شخص تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کو دور کہیں پیدا کیا, اب اکیلا تھا وہاں. اس کے کھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک انار کا درخت وہاں اگایا, ہر روز صبح ایک انار کھاتا, روزہ رکھ لیتا, اور پاس ہی کہتے ہیں کہ ایک چشمہ بہا ایک انگلی کے برابر پانی اس میں سے, جیسے ٹیپ کھولیں تو پتلا سا پانی کی طرح اتنا پانی نکلتا تھا وہاں سے, وہاں سے پانی پی لیتا اور روزہ رکھتا, اور شام کو اسی طرح ان دو نعمتوں سے روزہ افطار کرتا, سارا دن روزے سے رہتا اور رات کو قیام عبادت کرتا, یعنی دن بھی عبادت میں تھے رات بھی عبادت میں تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کو 500 سال کی زندگی دی, 500 سال کی, ٹھیک ہے, یہ ہوتا رہا, آخر موت تو آنی ہے. اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں نے دنیا میں اس طرح رہا ہوں اور یہ ہے, تو میری تین خواہشات ہیں میری, وہ پوری کر دے. کہا کیا؟ پہلی خواہش یہ ہے کہ مجھے سجدے کی حالت میں موت آئے, میں سجدے میں مرنا چاہتا ہوں, اور دوسری یہ ہے کہ مٹی کو حکم دے دے کہ میرے جسم کو نہ کھائے, کیونکہ میں قیامت کے دن اسی حال میں اٹھوں گا, اٹھنا چاہتا ہوں, اور تیسری یہی کہ جب میں اٹھوں تو قیامت کے دن صحیح سالم ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس کی وہ دعائیں بھی قبول کر لی, یعنی جو کہا اس کی اللہ نے پوری کی کہ اٹھو اب تمہارا حساب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ فرشتوں, یہ بڑا نیک بندہ ہے, اس نے بڑی نیکیاں کی ہیں, تم ایسے کرو کہ اس کا بغیر حساب کے اس کو معاف کر دو, اس کو بخش دو, جو اس کو جنت دے دو. اس نے کہا کہ نہیں اللہ تعالیٰ میرا حساب لے, حساب دینا چاہے اس نے. اس کا خیال تھا کہ اتنی باتیں آخر کچھ ریزلٹ ملے, جیسے ایک ہوتا ہے نا جو طالب علم بہت محنت کرتے ہیں یا بہت اچھا پڑھتے ہیں, پھر ان کا دل چاہتا ہے کہ ہمیں اس محنت کا پھل ملے اور پتہ چلے ہم کتنے. تو اسی اعتماد کے تحت اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نہیں شکریہ, آپ میرا حساب لیں. کہا ٹھیک ہے, سوچ لو جو کہتے ہو. اور اس کے بعد آپ کو پتا کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ ترازو کے ایک طرف اس کی نیکیاں رکھ دو جو اس نے ان 500 سالوں میں کی, نیکیاں رکھو, اور دوسری طرف وہ نعمتیں رکھو جو اس نے استعمال کی. اگر نیکیاں بڑھ گئی تو جنت ہے, لیکن اگر ابھی نعمتوں کا حق ادا نہیں ہوا, نعمتیں زیادہ تھیں, تو پھر ظاہر ہے کہ معاملہ خراب ہے. ٹھیک ہے, اب کی نیکیاں رکھیں گے ایک پلڑے میں, اور آپ خود سوچیں کہ کتنی نیکیاں ہوں گی, کوئی گناہ تو بھی نہیں ہوں گے, کوئی تھا ہی نہیں جس کی غیبتیں ہوں, برائیاں ہوں, چگلیاں ہوں. اور جب دوسرے پلڑے میں کیا رکھا ہوگا, کیا نعمتیں ملی تھی اس کو, انار رکھا ہوگا, پانی دیا, اور تو کوئی نعمت ہی نہیں نا, ہے نا, کچھ سانس لیے تھے. آپ سب بھی اپنی اپنی جگہ پہ سوچیں کہ کیا کیا نعمتیں دی تھی اس کو, صحت دی تھی. دیکھیے کہ ہم صرف نعمتیں سمجھتے ہیں کھانے پینے کی چیزوں کو. کہتے ہیں کہ فرشتوں نے اس کے دوسرے پلڑے میں صرف اس کی ایک آنکھ رکھی, اور آنکھ کا وزن زیادہ ہو گیا, اور 500 سال کی نیکی اونچی ہو گئی. کہا اس کو جہنم میں لے جاؤ, اتنے سال میں ایک آنکھ کا حق ادا نہیں کر سکا, باقی کہاں کرے گا. اب ڈر گیا, اب پتا چلا کہ میں نے کیا کہا, کہ اللہ تعالیٰ نہیں تو اپنی رحمت سے معاف کر دے, مجھے حساب نہیں دینا. پھر اللہ نے اس کو چھوڑا. ہم کس بھول میں, کو غیبت کو چغلی کو برائی کو اچھا. ہماری تو عمریں بھی نہیں ہیں اتنی. کسی کو اگر یہ مان آنے لگے نا کہ اب ہم نے بڑی نیکیاں کر لی ہیں, ٹھیک ہے الحمدللہ گھر میں رہ کے بہت نیکیاں ہم کرتے ہیں, لیکن کیوں چھوٹے, سلسلہ کیوں ٹوٹے؟ کوئی ایک دفعہ تو اللہ تعالیٰ کو کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تجھے ہر حال اور ہر موقع پہ یاد کیا. کہنے کا مقصد کیا کہ اگر کسی چیز کو اپنی زندگی کا مشن بنایا تو اس کو لے کے چلنا ہے. دل تو نہیں کہتا چھٹی دے دو آج میں نہیں دھڑکوں گا, اس کو تو کام کرنا ہے. میدا ہمارا نہیں کہتا آج چھٹی دے دو. ہم کیوں ذرا سا اپس اینڈ ڈاؤن آنے لگتے ہیں نا زندگی میں تو سب سے پہلے کیا چھٹتا ہے ہم سے؟ کتاب. کتاب چھٹتی ہے جس کے بارے میں کہا اس کو مضبوطی سے تھام لو, اس کو ہاتھوں سے گرنے نہ دینا. اور یاد رکھیے کہ جب لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں نا تو ہاتھوں سے گر جاتی ہے. آپ جو کتاب سن کے اپنے دل میں تبدیلی محسوس کرتے ہیں کہ اس کے بغیر محسوس ہوتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی. یہ کتاب آپ کے اندر کو توڑے گی. یعنی مجھے تو اس کتاب نے توڑ پھوڑ کے رکھ دیا. جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا احساس ہوتا ہے نا, پھر وہ ایسے پگھلتا ہے جیسے نمک پانی میں جا کے پگھلتا ہے. پانی میں اب نمک کو ڈال کے دیکھیں وہ کس طرح سے گھلنے لگتا ہے, گھل 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 کے اپنا آپ چھوڑ دیتا ہے. آپ کو جیسا لینا, پگھلی ہوں کہ نہیں پگھلی, ٹیمپریچر سیٹ کیا کریں اپنا, ابھی میلٹ ہوئی ہوں یا بالکل لیکوڈ بن گیا, ابھی گل ہی نہیں رہا. آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ چیزیں دیر سے گلتی ہیں, کچھ دالیں ہیں نا وہ دو منٹ میں کھل جاتی ہیں, اور کچھ آدھا آدھا دن پکتی رہتی ہیں پھر نہیں گلتی. اسی طرح انسان بھی ہوتے ہیں. کچھ انسان بڑے رقیق القلب ہوتے ہیں, نرم دل. کچھ پردے ہوتے ہیں غفلت کے لیکن اندر دل بڑا نرم ہوتا ہے, بالکل ایسے جیسے تربوز باہر سے کتنا سخت لگتا ہے. جس شخص نے کبھی تربوز اندر سے نہ دیکھا ہو, آپ اس سے کہیں کہ اچھا یہ بتاؤ, یہ جو ایک فٹ بال جیسی چیز پڑی ہے تم بتاؤ اس کے اندر کیا ہوگا, کیا کہے گا؟ پتھر ہوگا. وہ کہے گا یہ لوہے کی کوئی چیز ہے جس کو ماریں گے پھوٹ جائیں گی. آپ اس کو کہیں نہیں دیکھو اس کے اندر پانی ہے, اس کے اندر اتنی نرم چیز ہے کہ ذرا چھری بھی سخت لگ جائے تو وہ گھل جاتی ہے. مانے گا آپ کی بات؟ نہیں مانے گا. فتویٰ دے دے گا آپ کے خلاف کہ آپ غلط کہتے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنی سخت چیز کے اندر اتنی نرم چیز ہو. اسی طرح بعض لوگ بظاہر بڑے سخت دل لگتے ہیں, ریجڈ, سخت قسم کے, روڈ, لیکن اندر سے بڑے نرم ہوتے ہیں. زمانے کی تہہ چڑھتی ہے, گندگی چڑھتی ہے اور برائیوں کے اندر پڑتا ہے تو انسان دھول چڑھتے چڑھتے سخت ہوتا جاتا ہے. لیکن ایک دفعہ وہ پردہ توڑنے کی ضرورت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ختم اللہ علی قلوبہم کہا. اندر سے اتنا ڈیلیکیٹ انسان نکلتا ہے کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں, کفر میں تھے تو شدید, لیکن جب اسلام میں آئے تو کیسے اظہار کرنے والے بنے. آپ کو پتا ہے کہ جب ان کی خلافت کا وقت آیا تو بعض لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ عمر کو خلیفہ نہ بنائے, ان میں مزاج میں بڑی سختی ہے. تو ابو بکر صدیق نے کیا کہا تھا؟ کہا نہیں, یہی بنیں گے. کیوں؟ کہ خلافت کا بوجھ ان کے دل کو نرم کر دے گا. اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے وہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا وہ روپ نہیں دیکھتے, بہت کم بیان کیا جاتا ہے. عموماً عمر کے ہاتھ میں تلوار ہی دکھتی ہے لڑتے بھیڑتے. نہیں, جب خلیفہ بنے اتنا رویا کرتے تھے, اتنا رویا کرتے تھے کہ اللہ یہ ذمہ داریاں مجھ سے پوری ہو جائیں گی. کہتے تھے کہ دریائے فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر تجھے اس کا سوال ہوگا. کہتے تھے عمر کاش تجھے تیری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا, تو پیدا ہی نہ ہوتا. ایک موقع پہ کسی نے کہا کہ اتنا کھلا عمر اللہ سے ڈر, تو فوراً اپنی جگہ سے اٹھے اور اپنا گال زمین کے ساتھ چپکا دیا خشیت کے مارے کہ تم نے مجھے کس کی بات کہی, اللہ کا ڈر کہاں کے اللہ رس کے. اتنی عاجزی تھی ان کے اندر. کیوں؟ کہ اندر سے جب اللہ کی ذات کا یقین آتا ہے, خول ٹوٹتے ہیں نا باہر کے تو آنے لگتے ہیں. پھر آپ ایک اور چیز بھی دیکھتے ہوں گے, گوشت پکاتے ہیں نا بکرے کا گوشت, کچھ حصے جلدی گلتے ہیں جیسے کلیجی, میرا لے سب سے جلدی وہی گلتی ہے. اور سب سے دیر سے کیا گلتا ہے آپ کو پتا ہے؟ دل.
دل کی بوٹیاں پکا کے دیکھیں گلتی نہیں ہیں، بعض لوگ کلیجی میں ڈال لیتے ہیں وہ کچی رہتی ہیں، دل بڑی دیر سے گلتا ہے، لیکن اگر صحیح ہاتھ لگ جائیں تو پھر گل بھی جاتا ہے. اصل بات کیا ہے کہ دل گلانے، یہ جو سفر آپ کا شروع ہوگا نا، یہ دل گلانے کا سفر ہے. دل پگھلیں گے، دل گلیں گے، پھر یہ اندر سے چیزیں نکلیں گی. سخت چیز جو ہوتی ہے نا، وہ اپنے اندر کچھ جانے بھی نہیں دیتی اور اندر سے نکلنے بھی نہیں دیتی. ایسے ہی ہے نا، بس آپ دیکھیے کہ جیسے آپ کے کمرے میں میز ہے تو اس کے اوپر مٹی پڑتی رہے گی لیکن اس کے اندر نہیں جائے گی. لیکن ایک وقت آئے گا کہ آپ کے ٹیبل کا کلر جو ہے وہ مٹی والا ہو جائے گا، لیکن جو ہی آپ اس کے اوپر کپڑا پھیریں گے تو وہ مٹی اتر جائے گی. اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ پانی کا ایک پیالہ بھراؤ، پانی پہ مٹی پڑے گی نظر آئے گی نہیں، لیکن اس کا کہاں اثر جائے گا؟ پانی کے اندر چلا جائے گا. بالکل اسی طرح جب انسان کو رب کی بڑائی کا احساس ہوتا ہے نا، تو وہ اندر سے ٹوٹتا ہے، پھر جو کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. کیوں؟ بدلے کے دن کا مالک، اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی نیکی کی بات ہے؟ یہ کوئی تعریف ہے؟ ہم تو کہتے ہیں نہ ہی ہوتا اللہ تعالیٰ بدلے کا مالک. آپ سوچیں ذرا، اس میں کیا تعریف کی بات ہے کہ بندہ رب کو کہے کہ اللہ میں تیرا اس لیے شکر ادا کرتی ہوں کہ تو مالک یوم الدین ہے. جی، کہ مالک یوم الدین ہے، لیکن اس دن رحمان بھی ہوگا، رحیم ہوگا، رحم کرے گا، تو حساب ہوگا. ایک وہ امتحان ہوتا ہے جو آپ اپنے اسکول کے ٹیچرز کو دیتے ہیں، اور ایک وہ امتحان ہوتا ہے جس کو آپ بورڈ کا امتحان کہتے ہیں. کیا فرق ہوتا ہے دونوں میں؟ جو اسکول ٹیچرز لیتے ہیں وہ آپ کو جانتے ہیں. میٹرک میں لوگوں کی کیوں ہوائیاں اڑ رہی ہوتی ہیں؟ کہ بورڈ کا ایگزام ہے، نہیں پتا کون پیپر بنائے گا، نہیں پتا پیپر چیک کون کرے گا. اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ بہت ریزلٹ فرق ہوتے ہیں. وہ لوگ جو سارا سال فرسٹ آتے ہیں، وہ آخری دن بعض دفعہ عام نمبروں پہ آتے ہیں. کیوں؟ کہ جس نے ان کے پیپر چیک کری، ان کو اس کی قابلیت کا پتہ ہی نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے وہ ذہن بیماری کی وجہ سے صحیح نہ کر سکے یا کوئی اور وجہ، لیکن ان کے پاس کچھ اس کا پرانا ریکارڈ نہیں. تو ہم کیا مطمئن ہوتے ہیں کہ ہمارا استاد ہی ہمارا امتحان لے، کیونکہ اس کو ہماری ایفیشنسی کا معلوم ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی مثال نہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے جو بدلے لے گا نا خودی، تو اس کی وجہ ہی کیا ہے کہ وہ ہمارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، ہمارے باطن کو بھی جانتا ہے. تو لہٰذا ظاہر اور باطن کو جاننے والا ظلم نہیں کرے گا، اس کو پتا ہے کس کو کتنا بدلہ دینا ہے. دنیا کی عدالتیں انصاف کرتی ہیں، مگر کتنا؟ کوئی ایک شخص قتل کرتا ہے، آپ کہتے ہیں اس کو بھی مار دو، قتل کر دو. کوئی شخص دو لوگوں کو قتل کرتا ہے، اس کو کیا کریں گے آپ؟ دو دفعہ ماریں گے اس کو، تین دفعہ؟ اور وہ لوگ جو پورے پورے گینگ بن کے انسانیت کو تباہ کرتے ہیں، ان کو کون حساب دے گا؟ اگر آپ سزا دے بھی دیں کہ اس کو 20,000 سال کی قید دے دو، نہ کسی کو اتنی عمر ملی، نہ کسی کو سزا ملے گی، نہیں ملے گا نا، یہ کھیل ایک مذاق ہے. تو دنیا کی عدالتوں میں انصاف ممکن ہی نہیں. اسی طرح وہاں بھی انصاف کب ہوگا؟ کہ وہ کرے جس کو لوگوں کے اگلے پچھلے ظاہر باطن سب کا پتہ. کیا واقعی آپ اللہ تعالیٰ کے لیے جب یہ چیز محسوس کرتے ہیں کہ بدلے کے دن کا مالک ہے، آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ جب میں یہ کہتی ہوں کہ مالک یوم الدین، تو میری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ یہ سب کی ایکٹیویٹی ہے، کیونکہ اس کی بنیاد پہ آپ کے اندر کے حالات کھلیں گے آپ کے اوپر. مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک. دل میں خوشی آئی سن کے، یہ فکر لگا، غم، حیرت، حسرت، افسوس، خوشی، لکھے اس میں سے آپ اپنے پاس کیا محسوس ہوتا ہے. اب اگر آپ کو خوشی محسوس ہوئی تو اچھی علامت، اگر حیرت ہوئی تو اس کا مطلب کہ آپ ابھی تیار نہیں ہیں اس حساب کے لیے، اگر دل میں غم کا پہاڑ ٹوٹا تو سمجھ لیں کہ آپ غافل ہیں، غفلتوں میں جی رہے ہیں اور حیرتناک خبر سن لیں، اگر افسوس ہوا تو پھر مان لیجئے کہ آپ دنیا کی خوشیوں میں مگن ہیں. لہذا ضرورت کس بات کی ہے؟ کہ اپنے آپ کو اس دن کے لیے تیار کیا جائے. مالک یوم الدین، اب جب بندہ رب کی تعریفیں کرتا ہے نا، پھر اتنی تعریفیں کرتا ہے تو پھر اس کو اپنی ہستی کا احساس ہوتا ہے، میں تو اور ہی کچھ نہیں، پہلے ہی کچھ نہیں تھی، اب تو اور ہی کچھ نہیں رہی. کتاب پڑھنے کے بعد سب سے بڑا فائدہ جو میں نے محسوس کیا وہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کو اپنی بندگی کا احساس ہوتا ہے، ٹوٹتا بندہ. میں یہ تھی، میں کتنا بڑا بنتی تھی، میں اپنے آپ کو کیا سمجھتی تھی، میں تو کچھ بھی نہیں. آپ کو کیا محسوس ہو؟ یعنی اب اپنے نوٹس میں تھوڑی سی جگہ چھوڑے، تقابل کریں، میں اپنے آپ کو کتنا خود مختار سمجھتی ہوں. کیا واقعی ہم خود مختار ہیں؟ نہیں ہے. کھا سکتے ہیں کچھ ہیں، کھانے کے لیے لقمہ منہ میں رکھتے ہیں، ایک دم اپنے ہاتھ جھڑتا ہے اور وہ نیچے مٹی میں گر جاتا ہے. چیز کی جھگڑ جھگڑ کے کسی سے لیا، وہ آپ کے بھی نصیب میں نہیں ہوئی. آپ اپنی پسند کا جوتا لے کے بڑے اٹھلاتے ہوئے چلنے لگے، ایک دم پاؤں مڑا، موچ آ گئی. کہاں ہے خود مختاری؟ تھوڑی سی اکڑ دکھانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے توڑ کے رکھ دیا. کچھ بھی مختار نہیں، اللہ ہے مختار کل. پھر بندہ بے بسی سے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تجھ سے ہی میں مدد طلب کرتی ہوں اور خاص تیری ہی عبادت کرتی ہوں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب انسان دنیا میں بہت کاموں کے بھنور میں پھنس جاتا ہے نا، بزی اسکیڈول جس کو ہم کہتے ہیں، اس وقت جتنا یہ کلمہ فائدہ دیتا ہے بندے کو، اتنا کوئی اور چیز نہیں دے سکتا. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کی امید پہ کوئی کام چھوڑا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں وہ آئے گا اور یہ میرا کام کر دے گا، وہ نہیں آتا. اب آپ کے لیے ایک سے زیادہ دوسری مشکل کے کام بھی کرنا اور تیاری بھی نہیں تھی. پھر آپ کو یہی چیز فائدہ دیتی ہے یا کنا بدو و یا کنستائیں. جب ہم یہ کہتے ہیں نا اللہ میں تیری عبادت کرتی ہوں، تو ہم تین اقرار کرتے ہیں، بندگی، اطاعت اور پرستش. اے اللہ میں تیری بندی ہوں، لکھیں ذرا اپنے پاس اپنا نام لکھیں. مثال ہے فاطمہ، فاطمہ اللہ کی بندی ہے. آپ سب اپنا نام لکھ کے اپنے آپ کو پوچھیں کیا میں اللہ کی بندی ہوں؟ کون ہوتی ہے بندی؟ غلامی کرنے والی. جو اپنے آپ کو رب کے سامنے غلام سمجھے، اے اللہ میں تیرے سے ایسا ڈرتی ہوں جیسے غلام اپنے آقا سے ڈرتا ہے. سچ بتائیں کیا ڈرتے ہے دل میں یہ غلامی کے جذبات؟ سارا دن تو نفس کی غلامی، رب کی کہاں؟ مجھے تو کہیں کم ہی دکھتی ہے اپنے اندر. یا ہم لوگوں کے غلام ہوتے ہیں، یا ہم برادری کے غلام ہوتے ہیں، یا ہم معاشرے کے غلام ہوتے ہیں، یا ہم اپنی ضروریات کے غلام ہوتے ہیں، اور یا پھر ہم اپنے گھروں کے غلام ہوتے ہیں. سچ؟ یا ہم اپنے کپڑوں کی غلامی کر رہے ہوتے ہیں، ایک ایک جوڑے کو لے کے پھر رہے ہوتے ہیں بازاروں میں، اس کی میچنگ، اس کے یہ کیا یہ غلامی نہیں؟ پرائم ٹائم اپنی زندگی کا دے دیتے ہیں ان چیزوں کو، اب دھونا ہے، اب سنوارنا ہے، اب سجانا ہے، اب کلف لگانی ہے. یا ہم غلامی کرتے ہیں تو پھر اپنی گھر کی ڈیکوریشن پیسوں کی کرتے ہیں، سجاتے، سنوارتے، خریدتے، ادھر رکھتے ہیں، پھر ادھر وہ بت اچھا نہیں لگتا تو ادھر سجاتے ہیں، پھر وہاں اچھا نہیں لگتا تو وہاں سے وہاں اٹھاتے ہیں، پھر اینگلز بدلتے ہیں، پھر چینج کرتے ہیں، پھر رنگ بدلتے ہیں. کسی حد تک تو ٹھیک تھا، لیکن غلامی کی حد تک نہیں. وہ بتوں کی ایک خاص شکل بنا کے پوچھتے تھے، ہم نے کچھ اور شکلوں میں پوچھنا شروع کر دیا. اور آج یہ بات بڑوں کو چبھے گی میری، بہت برا لگے گی یہ بات، مجھے یقین ہے کہ کیا پھر ہم گھر نہ سجائیں، یہ تو کسی نے نہیں کہا. کیا ہم اچھے کپڑے نہ پہنے، یہ تو کسی نے نہیں کہا. بات کو سمجھنا ہے، غلامی کیا ہے جب انہی کے ہو کے رہ کے. نماز میں غم کیا ہے؟ کپڑے نہ خراب ہو جائیں، سلوٹے نہ پڑ جائیں. وضو نہیں کر سکتی کیونکہ کپڑوں کا رنگ کچا ہے، پانی سے نکلنے لگے گا. نماز نہیں پڑھ سکتی کیونکہ دوپٹہ پتلا ہے، شرٹ پوری نہیں. میں بھی اور آپ بھی، ہم سوچیں اپنے آپ بارے میں کہ کیا وہ دو دن اس سے پچھلے ایک دن جیسے ہی تھے یا فرق. دیکھیں اس میں یہ نہ کہیں گھومے پھر، وہ سب آپ نے بہت اچھا کیا، لیکن آپ کو فرق کیا محسوس ہوا؟ دیکھیں اگر سب کو ملنے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ یاد رہا تو بہت اچھی بات ہے، کوئی گناہ نہیں کیا آپ نے. اگر آپ سب کو ملتے رہے، وقت پہ اپنے پانچوں نمازیں پڑھی، بالکل اچھی بات ہے. کوئی غلط بات منہ سے نہیں نکالی، ٹھیک ہے. سب کی خوشی کے لیے کوئی نافرمانی کی چیز نہیں دیکھی، ٹھیک ہے. پارٹیوں میں بیٹھ کے غیبتیں نہیں کی، ٹھیک ہے. تبصرے نہیں کیے لوگوں کے حالات پہ، ٹھیک ہے. سب کیا ہے پوچھنے کا کہ کیا کہیں غفلت تو نہیں آئی تھی؟ کوئی ورک، کوئی دین، کوئی آپ کو جو عام دنوں سے فرق لگا؟ یعنی عموماً آپ دیکھیے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ بہت جلدی پیچھے ہٹنے لگتے ہیں نا. ایک دن کے پیچھے آپ یقین کریں کہ اگر آپ ابھی بھی یہ سوچیں نا کہ آپ کو بس اب کچھ نہیں کرنا، دنیا میں رہتے ہوئے کیسے رہنا پڑتا ہے کہ باندھ کے رکھو اپنے آپ کو. کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے گاڑی میں بیٹھتے ہی آپ کو کہا جاتا ہے سیٹ بیلٹ باندھ لیجیے، حالانکہ آپ محفوظ ہیں گاڑی کے اندر، الحمدللہ روڈ بھی سموتھ ہے، ڈور لاک ہے، سیفٹی ڈور لاک بھی لگ سکتے ہیں، چلانے والا بھی اناڑی نہیں، اپنے کو پیتونا بھی نہیں کہ کوئی ایسے حادثے ہوتے ہیں. لیکن کیوں باندھتے ہیں؟ شاید کچھ نہ ہو جائے، شاید کچھ نہ ہو، ٹھیک ہے، احتیاط بڑی اچھی بات ہے، میں منع نہیں کر رہی باندھنے کو. لیکن ان چیزوں میں رہتے ہوئے جہاں پھر بھی محفوظ ہیں، پھر بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں، کچھ قانونوں کے ڈر سے، کچھ ٹکٹ کے ڈر سے، کچھ اور باتوں کے ڈر سے. اس سے بہت زیادہ ڈرنے اور باندھنے کی ضرورت ہے زندگی کے عملی میدان میں. اپنی زبان کو باندھنے کی ضرورت ہے، اپنے پیٹ کو باندھنے کی ضرورت ہے، اپنے دل میں غلط خیالات آنے سے اپنے آپ کو باندھنا ہے، ان آنکھوں کو بند کرنے کی ضرورت ہے. وہ لوگ جو ایک سیکنڈ کے لیے بیلٹ باندھنے سے غافل نہیں ہوتے زندگی میں، ان کو میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ وہ بڑے ہی بے لگام ہوتے ہیں، اور کوئی نہ باندھے تو اس کو برا محسوس کرتے ہیں. ایسا ہو جاتا ہے اور غفلت آنے لگتی ہے دل پہ، اور اس کی وجہ سے واقعی ہم پیچھے ہٹتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين امين. یا اللہ ہم سب کو اس کوشش میں کامیاب فرمانا، اور یا اللہ جو ہم سلسلہ شروع کریں گے تو اس کو اتنا مفید بنا دے کہ ہم واقعی اپنے مقام کو بھی پا لیں، اور تیری ہستی کا ہمیں یقین آ جائے، اور یہ کتاب جو تو نے ہمارے لیے اتاری تھی ہم نے اس کو ایک مقدس کتاب سمجھ کے، مشکل سمجھ کے چھوڑ دیا. یا اللہ اس کتاب کو ہمیں اپنی کتاب سمجھ کے پڑھنے کی توفیق دے، اور یا اللہ ہمارا اس کتاب کے ساتھ تعلق 24 گھنٹے کا کر دے. ہم کہیں بھی جائیں لیکن ہم غافل نہ ہوں، ہمارا تیرے ساتھ ایک براہ راست تعلق بن جائے، باتیں لوگوں سے کریں دھیان تیری طرف رہے، کام اپنے ہاتھوں سے کریں مدد تجھ سے طلب کریں، کھاؤں کہ نہ کھاؤں، ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک، تو خوش ہے کہ نہیں خوش، تجھے پسند ہے کہ نہیں پسند. اللہ تمہیں ہر وقت اپنے محاسبے کی توفیق دے، اور اس کے نتیجے میں پھر ہم واقعی اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کرتے جائیں. اور یا اللہ جو بھی بہنیں ہیں اور ان کی سب جائز حاجات کو پورا فرما. یا ربی لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. یا اللہ یہ کوشش ان لوگوں کے لیے ہے جن کی زندگی میں بھی قرآن نہیں، جو ڈر رہے ہیں اس سے، سہمے پھرتے ہیں، دور دور رہتے ہیں. یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کو اس کتاب کی محبت دلا سکیں. ہر وہ مشکل جو لوگوں کو قرآن کی طرف آنے سے پیش آتی ہے، یا اللہ ہم اس کو اس میں نہ لائیں، اور اس کو اس لیول پہ لے کے بات کریں کہ ہر بندہ سمجھ سکے. یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگوں کو احساس دلا سکیں کہ یہ آپ کے فائدے کی بات ہے، آپ کو اس میں ملے گا، دینا نہیں لینا ہے، پابندیاں نہیں یہ تو آزادیوں کا سفر ہے، یہ مشکلوں کا نہیں یہ تو زندگیوں کو آسان کرنے کا سفر ہے، یہ دل کے بوجھ دور کر کے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ہونے کا سفر ہے. یا اللہ وہ انسانیت جو اس کتاب سے دور ہے لیکن مشکلات کا شکار ہے، اور ان کا حل اس کتاب میں ہے، یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم وہاں تک پہنچ سکیں. اگر ہم اپنے ارد گرد رہنے والے ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اور ان کو اس چیز کی دعوت دے سکیں، چکھو تو صحیح، کوشش تو کرو، پھر دل نہ مانے تو چھوڑ دینا، اور پھر اللہ ہماری بات میں اثر بھی ڈال دے. یا اللہ جو نہیں مانگ سکے اپنی رحمت سے عطا فرما. اور یا اللہ ہم سب کو وقت پہ آنے کی توفیق دے. اتنے مختصر وقت میں سے بھی اگر ہم کچھ ضائع کر دیں گے تو پیچھے کیا رہے گا. یہ نعمتیں تیری دین ہے, اس کا بہترین حق ادا کرنے کی توفیق دے. اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لے. یا اللہ نیکیاں کر کے اپنے اوپر نیکیوں کا گمان کرنے والا نہ بنا, ہمیں بھی نہ معلوم ہو اور ہم تکبر کا شکار ہو جائیں, ہمیں بھی نہ معلوم ہو اور ہم فخر کا شکار ہو جائیں, ہمیں بھی معلوم نہ ہو اور ہم غفلت کا شکار ہو چکے ہوں. یا اللہ غفلتوں کے پردے تار کر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.